لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالة يا درود السلام بيج نمبر شيء فرمان مصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اسمه يكا اللهم صل على محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. مسلم ميري شفاعت واجب ہو گئی.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ ثم الحمدللہ. باب المدینہ کراچی اور باب الاسلام یعنی سندھ کے جامعات المدینہ کے اساتذہ کے دو روزہ تربیتی اجتماع کا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں سلسلہ ہے. اسی ضمن میں مدنی مذاکرہ ہے. آپ سوالات فرمائیے. ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کروں گا. بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بارگاہ امیر اہل سنت میں سوال ہے کہ ایک استاد تدریس میں کیا کیا نیتیں کر سکتا ہے؟
ایک تو تدریس ہے کہ جو بغیر مشاہرے کے ہو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بغیر مشاہرے کے اگر کوئی تدریس کرتا ہے وقت اس کے جو ثواب کی کوئی انتہا نہیں، اور اگر مشاہرے کے ساتھ کرتا ہے جیسا کہ عام طور پر ہے، اس میں بھی اچھی اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں. کیونکہ مشاہرے کے ساتھ جو تدریس کرے گا دینی کاموں میں، یعنی مطلب قرآن حدیث پڑھائے گا، علم دین پڑھائے گا، تو اس تدریس کا اس کو ثواب تو نہیں ملے گا. نہ امام کو ثواب ملے گا مشاہرے کی وجہ سے، نہ مؤذن کو اذان دینے کا ثواب ملے گا جبکہ وہ اس کی اجرت لے رہا ہے، تنخواہ لے رہا ہے. اگرچہ جائز ہے لیکن ثواب نہیں ملے گا. تو ایسوں کو اچھی اچھی نیتیں کر کے دوسری راہ سے ثواب کمانے کی صورتیں ممکن ہیں. اس میں یہ اس طرح کی مثلا نیتیں کر لے کہ اعلاء کلمۃ الحق کر رہا ہوں، اور جو میری ڈیوٹی متعین ہے اور جتنے وقت کا اجارہ ہے میرے ساتھ، تو میں اس اجارے میں شریعت کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، اس کو کما حق کو ہوں نبھاؤں گا. اپنے شاگردوں کے پر ظلم نہیں کروں گا، ان میں اپنے نفس کی خاطر امتیاز نہیں برتوں گا. جس طرح اپنی اولاد پر میں توجہ دوں گا، ان اوقات میں اپنے تلامذہ پر بھی اتنی ہی توجہ دوں گا. باوضو پڑھاؤں گا، اپنے تلامذہ کو قبلہ روح حتی الوسع بٹھانے کی صحیح کروں گا. اور سکھانے والے کے لیے سنت ہے کہ قبلے کی طرف پیٹ کر کے بیٹھے یا قبلے کی طرف پیٹ کر کے کھڑا ہو، تو اس سنت کو بھی پیش نظر رکھے کہ میں چونکہ سنت ہے اس لیے قبلے کی طرف پیٹ کر کے ان کو تعلیم دے رہا ہوں. ورنہ اتفاق سے قبلے کی طرف پیٹ ہو یا کسی کا منہ ہو اور نیت کچھ بھی نہ ہو تو پھر ثواب نہیں ملے گا. اس کے علاوہ بھی غالباً ایک کتاب شائع ہوئی ہے، کامیاب استاذ کون، المدینۃ العلمیہ نے جس کو مرتب کیا ہے، اس میں کافی نیتیں مرقوم ہیں. امید ہے کہ نظرات نے ملاحظہ فرما لیا ہو آپ حضرات نے، کہ یہ ہمارے علماء تشریف فرما جو کہ ہمارے جامعات میں پڑھا، عالم بھی ہیں عالم گر بھی ہیں. کون کون پڑھے گا انشاءاللہ، اور کتنے دن میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ. جو استاد نہیں ہے ان کو بھی پڑھنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں بھی ان کے لیے مدنی پھول مل جائیں گے. یہ بہرحال میرا اپنا تجربہ جو دیکھا ہوا عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی کتاب خریدے گا نا تو اس کا زیادہ چانس ہے کہ وہ اس کو پڑھے کہ جیب سے پیسے دیے اس نے. نفس پر گرا ہوتا پیسے خرچ کرنا, اور مفت میں اگر دے دو تو وہ پڑھنے کا امکان خریدنے کے مقابلے میں کم ہو جاتا ہے 25 گھنٹے اعلی حضرت کی نسبت سے. 25 گھنٹے میں انشاءاللہ آپ نے پڑھانی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یا سیدی, ایک استاد اور طلبہ کے لیے نکاحوں کے قفل مدینہ کی ضرورت و افادیت کے بارے میں ارشاد فرمائیے.
یہ تو ہر حساس استاد اس کو محسوس کرتا ہوگا کہ آپ حضرات کا اتنا نازک شعبہ ہے کہ واقعی یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگ آگ کے سمندر میں تیرتے ہیں, لیکن امردوں کے جھنڈ میں بیٹھ کر آپ کو یہ کام کرنا ہوتا ہے. بڑی ہمت کا کام ہے, حوصلے کا کام ہے. نہ جس کو مطلب احساس ہو اس کے لیے, جس کو نہ ہو اس کے لیے کچھ نہیں. انہیں جن کو احساس تھا ان کا حال کیا تھا. حضرت سیدنا امام اعظم فقیہ افقم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں جب حضرت سیدنا امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ حاضر ہوئے پڑھنے کے لیے تو امرت تھے, ارشاد فرمایا جاؤ حفظ کر کے آؤ. کہ حفظ کریں گے اس میں کچھ وقت لگے گا, تو جب تک ان کی عمر جو ہے وہ بڑھے گی تو ترکیب بنے گی. تو وہ 8 دن کے بعد, ایک ہفتے کے بعد پھر آ کر کھڑے ہوئے کہ حضور پڑھائیے مجھے. فرمایا کہ تم کو کہا نا کہ حفظ کر کے آؤ, تو عرض کی حضور وہ تو میں نے کر لیا. بولے ایک ہفتے میں کر لیا. ہاں کر لیا, غیر معمولی ذہین تھے. اس کے باوجود امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان سے یہ بھی فرمایا کہ جاؤ حلق کروا کے آؤ ٹنڈ, کیونکہ وہ زلفوں سے اٹریکشن بڑھ جاتا ہے اور ٹنڈ سے قدرے فرق پڑتا ہے. ٹنڈ کروا کر ان کو ستون کے پیچھے بٹھا کر, ستون کے پیچھے دیوار کے پیچھے, سمجھو ان سے پردہ کرتے تھے امام اعظم ان مانو کر کہ ان کو مطلب پردے کی آڑ میں یا ستون کی آڑ میں بٹھا کر پڑھاتے تھے. تو استاد اور شاگرد کی احتیاطیں یہ ہیں. اس میں سب سمجھنے کو مل رہا ہے کہ تقوا کے ٹیکر تھے امام اعظم. ان کے بارے میں ظاہر ہم تصور بھی نہیں کر سکتے, اس کے باوجود وہ اتنی احتیاط کرتے تھے. اب ان سے کوئی بڑھ کر ہو تقوے میں اور وہ اگر ان سے کم احتیاط کرے تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے. تو خیر یہ ان کی احتیاط تھی. اگر کوئی ستون کے پیچھے نہیں بٹھاتا تو اس پر بدگمانی کی دوسرے کو اجازت بھی نہیں کہ حسن زن عمدہ عبادت ہے. مگر اپنے اوپر غور کرنا ہے, اپنے جذبات پر نظر رکھنی ہے, اپنے احساسات کا خیال کرنا ہے کہ جب امرد میرے سامنے ہوتے ہیں تو مجھ پر کیا کیفیات ہوتی ہیں, اور اسی پر اپنی ترکیب بنانی ہے کہ مجھے کس طرح ان سے بچنا چاہیے. کوئی کچھ نہیں بولے گا, نہ کوئی آپ کو ٹوکے گا, نہ کوئی کچھ کرے گا, لیکن آخرت پیش نظر ہونی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آخرت کو نقصان پہنچے. امرد کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. کتنے ہوتے ہیں اعلی حضرت کی خدمت میں عرض کر دے گا, آپ ارشاد فرمائیے کتنے ہوتے. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں کہ عورت کے ساتھ 2 شیطان جبکہ امرد کے ساتھ 70 شیطان ہوتے ہیں. عورت کو دیکھنے میں مذہبی حلیے کا بندہ جو ہے وہ جھجکے گا کہ کوئی دیکھ لے گا تو اپنا مطلب ہے کہ وقار خراب ہوگا, وہ ڈرے گا, عورت سے بات کرتے ہوئے ڈرے گا, بے تکلف بنتے ہوئے ڈرے گا, لوگوں سے ڈرے گا. لیکن امرد سے وہ بات نہیں کہ اس کو مطلب بات بھی کرے گا, اس سے اس کو دیکھے گا بھی, اس کو مجبور کرے گا یعنی کہ اپنے انداز سے ابھارے گا کہ وہ مسکرائے, کہ مسکرانے کا بھی ایک اٹریکشن ہوتا ہے. اس طرح وہ ایسی حرکتیں کرے گا کہ امرد میں زیادہ زیادہ کشش پیدا ہو اور وہ حض نفس کے لیے ایسا کرے گا. تو کوئی اس کو پکڑے گا نہیں, پتہ ہی نہیں چلے گا کسی کو, لیکن اللہ تبارک و تعالی کو سب پتہ. تو اللہ سے ڈرتے ہوئے امرد کے معاملے میں محتاط رہے, اور آنکھوں کا قفل مدینہ لگائے. آنکھوں کا قفل مدینہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی کی منع کردہ چیزوں سے اور نظاروں سے اپنی آنکھ کو بچائے، بلکہ اولیاء اللہ تو فضول نظاروں سے بھی اپنے آپ کو بچاتے تھے کہ اگر مباح نظاروں میں پڑے گی آنکھیں اور ان کو عادی بنائیں گے کہ مباح نظارے ہیں، جیسے ہم جس کو سینری کہتے ہیں، اگرچہ ان کا دیکھنا مباح ہے لیکن ان سے بھی بچاتے تھے کہ ان کو جب مباح نظاروں کو دیکھیں گے تو پھر یہ نظر جو ہے وہ حرام دیکھنے کا مطالبہ کرے گی، تو اس کا یہیں سے راستہ بند کر دو کہ اس کو مباح بھی مت دکھاؤ۔ تو جب مباح سے پرہیز کرنے کی عادت بنے گی تو اس کے اندر یہ ایک خاص بات پیدا ہوگی کہ جب مباح نہیں دیکھتا ہوں تو وہ تو جو دیکھنا چاہتا ہوں وہ تو حرام ہے، تو اس سے یہ اپنے آپ کو مزید بچائے۔ بہت اچھی حکمت عملی ہے، اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ چلو مباح پھر بھی ہم نہیں بچ پاتے، لیکن حرام تو حرام ہے اور اس پر عذاب کا استحقاق۔ بعض اوقات یہ کہ بندہ سمجھتا ہے کہ میں نیک کام کر رہا ہوں لیکن وہ حرام میں مبتلا ہوتا ہے، اس کو اس کی طرف اس کا نفس جو ہے وہ توجہ نہیں دینے دیتا۔ جیسے کہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ امرت کو یوں نمازی بنائیں گے، اس کو دعائیں سکھائیں گے، اس کی تربیت دینی حوالے سے کریں گے اور اس کے اندر ہیجان بھی ہوتا ہے، وہ اشتعال بھی ہوتا ہے اس کے نفس میں، جذبات میں، لیکن اس کی طرف وہ توجہ نہیں کرتا اور اس کو یہی طرح کے ذہن بنا رہتا ہے کہ میں بہت نیک کام کر رہا ہوں، حالانکہ وہ کام فی نفس ہی نیک ہے لیکن اس نیک کام کے کرنے میں خود اس کا نفس جو ہے یہ اس کو گناہوں میں مبتلا کیے جا رہا ہے۔ تو اب اس کے لیے اس نیک کام سے باز رہنا ضروری ہے، کیونکہ جو کام وہ کر رہا ہے اس پر فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، ایک مستحب کام ہے، اس کی وجہ سے وہ حرام کام میں مبتلا ہوا جا رہا ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے فتح و رضویہ شریف میں مختلف مقامات پر ایک روایت نقل کی ہے کہ ممنوع ایک ذرہ ممنوع شرعی سے بچنا جن و انس کی عبادت سے بہتر ہے، یعنی سارے جنات اور انسانوں کی عبادتیں ایک طرف اور ایک ذرہ ممنوع شرعی ایک طرف، یا یوں اس کو میں اپنے الفاظ میں اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ یا تو ایک صغیرہ گناہ کر لے یا ایک ہزار سال نفلی عبادت کر لے، تو ایک ہزار سال نفلی عبادت پر ایک گناہ صغیرہ یہ بھاری ہے، اس لیے کہ ایک ہزار سال کی نفلی عبادت پر کوئی احتساب نہیں ہے، قیامت کے دن باز پرس نہیں ہے، جبکہ صغیرہ گناہ پر احتساب کیا، دوزخ کے عذاب کا استحقاق ہے، کہ عذاب نار کا حقدار ہے گناہ کرنے والا، چاہے وہ کبیرہ گناہ کرے چاہے صغیرہ گناہ کرے۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے صاف لکھا ہے کہ مکروہ تحریمی پر بھی جہنم کا عذاب ہے، تو عذاب زیادہ خطرناک ہے بنسبت نعمتوں کے، عذاب کسی سے برداشت نہیں ہو سکے گا، تکلیف دنیا میں برداشت نہیں ہوتی۔ ایک ہے غربت ہے، کھانا اس کو عمدہ نہیں مل رہا، پہننے کے لیے اس کو عمدہ لباس میسر نہیں، مکان اس کا کشادہ نہیں، تو ان نعمتوں سے ایک تو ہے محروم بندہ، ٹھیک ہے نا، تو یہ کہ نعمتوں سے محروم ہے، اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ تکلیف میں مبتلا ہے، اور ایک یہ ہے کہ اس کا عالی شان بنگلہ ہے، اس کے نوکر چاکر ہیں، اس کی چمکیلی کاریں ہیں، لیکن اس کا معدہ خراب ہے، اس کے پاس کروڑوں اربوں روپے ہیں، وسیع کاروبار ہے لیکن اس کا معدہ خراب ہے، گھر والے اس کے بال بچے اس کے سامنے عمدہ عمدہ غذائیں کھاتے ہیں لیکن یہ پھلوں کے جوس پر گزارا کر رہا ہے، اس کو کوئی بھی سولڈ چیز ہضم نہیں ہوتی، معدہ تباہ ہو جاتا۔ آپ خود سمجھدار ہیں کہ اربوں خربوں پتی تکلیف میں ہے یا یہ تکلیف ہے جس کو نعمتیں حاصل نہیں ہیں زیادہ، تو ان دونوں میں دنیاوی اعتبار سے بہتر وہی ہے غریب مسکین کہ جس کا معدہ درست۔ کبھی کبھی ایسے مریضوں سے میری بات کرنے کا اتفاق ہوا بھی ہے، مالداروں سے، پارکیوں سے، وہ انہوں نے تسلیم کیا کہ ہاں واقعی یار ہم مالدار نہ ہوتے اور اس طرح کے غریب ہوتے نا کہ ہماری صحت صحیح ہوتی، یہ بیماری وہ بیماری، بلڈ پریشر ہائی، فلاں مرض فلاں مرض، یعنی کہ بیزاری، نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں، بلڈ پریشر کا مریض ہے جو وہ نمک نہیں کھا سکتا، نمک کے بغیر غذا کا لطف ہی کیا، تیل چکن ہٹ کی اس کی پڑے دی بلڈ پریشر والے کو ہائی جس کو پھر ٹینشن کہ کہیں ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے کہیں فالج نہ ہو جائے کہیں برین ہیمریج نہ ہو جائے کہ بلڈ پریشر کے یہ تہائف ہے ہائی بلڈ پریشر کے اس طرح کے امراض اس کو ہو سکتے ہیں. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں میں عرض کر رہا تھا کہ ایک ممنوع شرعی سے بچ جانا یہ تمام جنوں اور انسانوں کی عبادت سے افضل ہے بہتر ہے. تو اس صورت میں ہمیں غور کرتے رہنا چاہیے کہ ہم جو نیک کام کر رہے ہیں کہ اس میں شیطانی دخل تو نہیں ہے, کہیں نفس ہمارہ کی چال تو نہیں ہے, کہ جو کام واقعی ہے بھی نیک کام لیکن اس میں جھانسے میں لے کر شیطان ہمیں گناہ نہ کرا دے اور ہم خوش فہمی میں ہوگا ہم نیک کام کریں. تو بہرحال آنکھوں کا قفل مدینہ بے حد ضروری ہے, بے انتہا ضروری ہے اور لازمی ہے. خدا کی قسم اس انکھیارے سے پیدائشی نابینا جس نے کبھی دنیا کا نظارہ ہی نہیں کیا, پیدائشی نابینا کروڑ کروڑ درجے بہتر ہے کس آنکھ والے سے, جس آنکھ والے کو اس کی آنکھیں دوزخ میں لے جائیں تھوڑی سی لذت کے لیے وہ بدنگاہی میں مبتلا ہوتا ہے اور اللہ ناراض ہو گیا اور اس کو اگر عذاب ہو گیا تو وہ اندھا ہی اچھا ہے, کہ نہ فلم میں دیکھ سکتا ہے, نہ ڈرامے دیکھ سکتا ہے, نہ تانک جھانک کر سکتا ہے, نہ عورت کو بدنگاہی کر سکتا ہے, نہ امرت کے ساتھ بدنگاہی کر سکتا ہے, اس کے پاس بدنگاہی کا آلہ ہی نہیں ہے, اس آلے سے ہی محروم ہے. ان مانو کر تو یہی یقیناً فائدے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آنکھیں عطا کی ہیں, یہ اس کی کرم نوازی ہے, بن مانگے عنایت فرمائیے اتنی بڑی نعمت ہمیں. تو اللہ کرے کہ اس نعمت کو ہم اسی کی مرضی کے مطابق استعمال کرنے میں کامیاب ہو جائیں. آنکھیں جو بھی آنکھیں دی ہیں, کان دی ہیں, ہاتھ پاؤں دیے ہیں, سب نعمتیں, لیکن جو بھی دنیا میں نعمت عطا ہوئی اس کے ساتھ امتحان وابستہ ہے, زحمت وابستہ ہے, ان کے مسائل بہت ہیں. تو اللہ نے دیا اس کا شکر ہے, ہم اچھا اچھا اگر اس کا استعمال کریں مدینہ مدینہ, اگر غلط استعمال کریں گے تو پھر آپ باشعور حضرات ہیں, علماء ہیں, سوچ سکتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کتنا بھیانک ہو سکتا ہے. تو آنکھوں کا قفل مدینہ لگانے کی مشق جن کی نہیں ہے ان کو بھی کرنی چاہیے. تو قرآن پاک میں حکم بھی ہے, پارہ 18 سورۃ النور کی آیت نمبر 30 میں مسلمانوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا اس طرح حکم دیا جا رہا ہے, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان, اس کا ترجمہ کچھ کنز ایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں, مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور مومنات یعنی مسلمان عورتوں کو آیت نمبر 31 میں نگاہیں نیچی رکھنے کا اس طرح ارشاد فرمایا جا رہا ہے, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. ترجمہ کنزور ایمان, اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سہ بھائیوں, اس آیت کریمہ کے تحت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی خزائن العرفان میں کچھ اس طرح فرماتے ہیں, اور جس چیز کا دیکھنا جائز نہیں اس پر نظر نہ ڈالیں. مسائل, مرد کا بدن زیر ناف سے گھٹنے کے نیچے تک عورت ہے, اس کا دیکھنا جائز نہیں, اور عورتوں میں سے اپنے محارم اور غیر کی باندھی کا بھی یہی ہوگی, مگر اتنا اور ہے کہ ان کے پیٹ اور پیٹھ کا دیکھنا بھی جائز نہیں, اور حرائے اجنبیہ کے تمام بدن کا دیکھنا ممنوع ہے. ان اجنبیہ آزاد عورت کا سارا بدن میں سے کوئی جگہ نہیں دیکھ سکتے, مگر بحالت ضرورت قاضی و گواہ کو اور اس عورت سے نکاح کی خواہش رکھنے والے کو چہرہ دیکھنا جائز ہے, اور اگر کسی عورت کے ذریعے سے حال معلوم کر سکتا ہو تو نہ دیکھے, اور طبیب کو موضع مرض کا بقدر ضرورت دیکھنا جائز ہے. مسئلہ, امرض لڑکے کی طرف بھی شہوت سے دیکھنا حرام ہے.
اللہ ہمیں کر دے عطا کفل مدینہ، اللہ ہمیں کر دے عطا کفل مدینہ، آنکھوں کا زبان کا لے لگا کفل مدینہ، آنکھوں کا زبان کا لے لگا کفل مدینہ، اللہ ہمیں کر دے عطا کفل مدینہ، اللہ ہمیں کر دے عطا کفل مدینہ، آنکھوں کا زبان کا لے لگا کفل مدینہ، آنکھوں کا زبان کا لے لگا کفل مدینہ، اللہ ہمیں کر
بہرحال میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، محرمات سے اپنی نگاہوں کو بچانا جو ہے یہ بہت ضروری ہے، اور محرمات کو دیکھنے سے یہ اندیشہ ہے کہ گناہوں میں پڑ جائے، بلکہ عورت کو تو اندیشہ نہ ہو تب بھی نہیں دیکھ سکتے، امرت کو تو دیکھ سکتا ہے جبکہ شہوت نہ ہو، لیکن بچانا بہتر ہی بہتر معلوم ہوتا ہے کہ ابھی کچھ نہیں ہے لیکن دیکھیں گے، اس سے پینگیں بڑھائیں گے، تعلقات وسیع ہوں گے تو کبھی شیطان مبتلا کر سکتا ہے، تو اپنے اوپر غور کر کے اللہ سے ڈرتے ہوئے بندہ جو ہے وہ اپنی حفاظت کرے نگاہوں کی، جب نگاہوں کی حفاظت ہو جائے گی تو دوسرے اعضاء کی بھی انشاءاللہ اسی ذریعے سے حفاظت کے اسباب ہوں گے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
مدینہ یا سیدی، امامت و خطابت کی احتیاطیں بیان فرما دیجئے۔
تدریس تو ایک بند کمرے میں ہوتی ہے، امامت بالکل یعنی کہ اذن عام والی ہوتی ہے، اس میں بہت زیادہ احتیاطیں کرنی ہوتی ہیں، ورنہ آج کل جو دور بے احتیاطی ہے اور جو مولاناؤں کے خلاف تحریک ہے نا، شاید اس میں مجھ جیسے غیر محتاط اماموں کے بڑے قصور شامل ہیں، امام کو بھی خوب غور کرنا، 112% سوچ کر امامت کرے اور اچھی اچھی نیتیں کرے، ہو سکے تو فی سبیل اللہ، ورنہ مجبوری ہے تو حسب ضرورت تنخواہ لے، زائد نہ لے، سے بھلے وہ زیادہ پیش کر رہے ہیں اپنی ضرورت کی لے لیں، اور ان کے ساتھ رویہ بہت درست رکھے۔ بعض ائمہ جو ہوتے ہیں بےچارے جذباتی، عوام کو جھاڑ دینا، مقتدیوں کو مالداروں کی خوش آمدیں کرنا، مالدار کے دعوت میں چلے جانا، غریب کو لفٹ نہ دینا وغیرہ وغیرہ، جو بھی مسائل ہو تو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ امامت امام کو سب سے بنانا چاہیے اور مقتدیوں کے اندر گھس جانا چاہیے ان کی صفوں میں، تو انشاءاللہ اس طرح سنیت کا کام، دعوت اسلامی کام بہتر کر سکیں گے۔ اگر آپ یہ ذہن ہوگا کہ آپ بالکل یعنی کہ وہ اپنے حجرے میں رہیں اور کسی سے نہ ملیں نہ ملنے جائیں، آپ کی زیارت کے لوگ حاضر ہوں اور آپ کی دست بوسیاں کریں، یہ مضبوط طریقہ نہیں ہے، بلکہ آپ خود لوگوں کے پاس چلے جائیں اور ان سے ملیں، تو اس طرح آپ کی امامت کی سیٹ بھی مضبوط ہو جائے گی، اگر دنیا بھی فائدہ بھی دیکھیں تو آپ کی سیٹ مضبوط ہو جائے گی، لوگ آپ کے جب گرویدا ہو جائیں گے، اگر انتظامیہ میں کوئی گڑبڑ ہوئی بھی تو وہ آپ کو نکال نہیں سکیں گے، عوام سے رابطہ مضبوط۔ میں امامت کرتا تھا تو دو بار حالات ایسے ہوئے کہ میری امامت خطرے میں پڑی، 10 سال تقریباً امامت کی، تو ایک بار جب مجھے کہہ دیا گیا کہ آپ بندوبست کرنے گئے. میرا قصور تو قصور یہ تھا کہ کوئی صاحب تھے, سید صاحب تھے, بزرگ تھے, وہ کبھی کبھی نماز پڑھنے آتے تھے, روز نہیں آتے. ان کو میری آواز پسند نہیں تھی, تو انہوں نے کہا کہ امام بدلی کرو, اس کی آواز مجھے پسند نہیں ہے, ورنہ پھر میں یہاں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آؤں گا. تو ان کا ایک مطلب ہلکا اثر تھا. اب تو مجھے یہ کہہ دیا گیا, میں بہت رنجیدہ ہو گیا, میں منہ لٹکا کے بیٹھا ہوا تھا کہ یار یہ بھی عجیب قصور ہے, اتنے عرصے سے میں امامت کر رہا ہوں یہاں اور اس قصور کی بنا پر یہ مجھے روڈ پہ ڈال رہے. میرا دل بہت دکھا تھا, میں منہ لٹکا کے بیٹھا ہوا تو ایک مقتدی میرا جو تھا وہاں کا وہ آیا, یار کیا بات ہے آپ افسردہ معلوم ہو رہے. تو میں نے ان کو بتایا کہ میں جا رہا ہوں, نکال دیا مجھے اس طرح, یہ بات ہوئی. اچھا اس بات پر تو بھائی وہ تو بڑا تیز نکلا اس نے, حالانکہ تحریک چلائی جاتی ہے چلتی نہیں, اور یقین مانے میں نے تحریک چلائی نہیں تھی, چل پڑی تھی. اس نے مطلب وہاں کے دیگر مقتدیوں سے خود سائنیں لے لی, وی وانٹ الیاس قادری, الیاس قادری چاہیے ہم کو, یہ امام چاہیے اور ہم اس سے مطمئن ہیں. اچھا صاحب وہ تو اتنی ساری سائنیں لے کر وقت بنا کر یہ چلے گئے مسجد کے متولی کے پاس. وہ مزے کی بات ہے, متولی بھی سیٹ تھا, مجھ سے اس نے بھی سائن کر دی کہ ہم کو الیاس چاہیے, نے اس سے بھی لے لی. وہ اتنا تیز اسلام بھائی تھا, دعوت اسلامی نہیں بنی تھی ابھی, سے پہلے کی بات ہے. اب یہ ساری سائنیں لے کر وہ بزرگ جو حلقہ اثر تھا ان کا پاور فل تھے, برسوں سے وہ نماز پڑھتے تھے, تو ان کے پاس چلے گئے کہ بھائی وہاں تو یہ پوزیشن بن گئی ہے, یہ لوگ تو الیاس کو چھوڑنا نہیں چاہتے. اس نے کہا ٹھیک ہے الیاس کو رکھو, میں نہیں آتا. اسی پہ ڈن ہوا, پھر انہوں نے میرے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دی. پھر اس کے بعد کبھی وہ مسجد میں نظر نہیں آئی, میری امامت بحال رہی. کہ سبب آپ کے سامنے آئے گا نا, آ گیا نا, کہ نمازی مجھ سے مطمئن تھے. کیوں مطمئن تھے؟ کہ میں صرف حجرہ نشین نہیں تھا, حجرہ نشین نہیں تھا, میں ان کے سکھ دکھ میں حصے لیتا تھا, اچھی طرح ملتا تھا, میری انفرادی کوششیں تھی, ترکیب الحمدللہ میل ملاپ وغیرہ. اچھا دوسرا پھر ایک بار طوفان کھڑا ہوا, پہلے یہ طوفان کھڑا ہوا یا وہ کھڑا ہوا ابھی مجھے اس کی ترتیب یاد نہیں ہے, لیکن ایک طوفان یہ بھی کھڑا ہوا کہ پھر یہ صورت بنی گئے چھٹی. اب ڈائریکٹ مجھے نہیں کہا, ہمت نہیں پڑیں گے, تو کسی اور شخصیت کو انہوں نے کہا کہ وہ آپ بول دو ہماری ہمت نہیں پڑتی گا, ابھی ہماری جان چھوڑے گا. وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ اس کی قراءت درست نہیں ہے, مخارج غلط ہے. جھٹکا لگا مجھے, اب ان کو مخارج کی غلطی سمجھ پائی میری. پھر وہ جو میٹنگ بیٹھی ان کی اس میں, یا اسی میں میٹنگ بیٹھی تھی ان کی اور میری پیش ہوا تھا اس میں, تو اس میں سب لوگ بیٹھے, مؤذن صاحب بھی تشریف فرما ہوئے, بعض معززین بھی تھے, انتظامیہ بھی تھی. تو میں نے کہا کہ میرا کون سا مخرج ایسا ہے جس سے مانا فاسد ہوتی ہوں, ٹھیک ہے میں کوئی زینت القرا نہیں ہوں, کون سا مخرج میرا غلط ہے آپ. تو انہوں نے مؤذن کی طرف اشارہ کیا کہ یہ بولتے ہیں. اچھا میں نے حافظ صاحب آپ ارشاد فرمائیں, حافظ صاحب کون سا میرا مخرج غلط ہے, یہ تو میرا مجھ پر بڑا احسان ہوگا, جلدی بتانا چاہیے تھا کہ اگر میرے مانا فاسد ہے نماز نہیں ہوتی تو مجھے تو ساری پچھلی نمازیں بھی دہرانی پڑیں گی, سیکھنا پڑے گا. میں امامت آپ نہیں بولو گے تو میں چھوڑ دوں گا. اہل ہی مطمئن تو کرے, یہ بتائیں تو نہیں تھا کہ میری اصلاح ہو. اب وہ یقین مانے اس کو ایک نہیں دو دو سانپ اکٹھے سونگ گئے, انہیں مطلب وہ بیچارہ وہ آخر تک بولا ہی کچھ نہیں, کہا بولو تو صحیح, بولو تو صحیح, آپ بتاؤ تو صحیح میرے کو. وہ بیچارہ بولے نہیں. پھر یہ طے ہوا کہ دیکھو ایسا کرتے ہیں کہ دار العلوم امجدیہ چلتے ہیں. حضرت مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ حیات تھے, ان کی شفقتیں مجھ پر بہت. میں نے کہا ان کے پاس چلتے اور فیصلہ کرواتے ہیں امجدیہ میں, اگر وہ فرما دیں گے کہ نا اہل جماعت امامت کے لیے تو پھر سوال ہی نہیں, میں نے رہنا ہی نہیں, امامت کرنی نہیں. آخر کار انتظامیہ کے بعض افراد گئے اور ہم لوگ مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے پیش ہوئے. انہوں نے تو بہت اچھے تاثرات لکھ کر دیے میرے بارے میں, اور ساتھ ہی ان کی تشفی کے لیے حضرت مولانا قاری مصلح الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی خدمت میں مجھے پیش کیا, اور ان کو بھی بولا مفتی وقار الدین صاحب نے. وہ خوش تھا بھائی, قاری صاحب آپ بھی تیار ہو جائیں, الیاس کی باری لگ گئی ہے, کہیں آپ کو بھی کسوٹی پر نہ رکھا جائے. اس طرح کر بولا ان کے آپ مخارج چیک کر لیں. قاری مصلح الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اچھے قاری تھے، اچھے حافظ، اچھے قاری تھے، مدرس تھے امجدیہ میں اور پیر طریقت بھی اور کافی ان کے مریدین ہیں. مصلح الدین گارڈن میں آپ کا مزار شریف بھی ہے. تو انہوں نے مجھ سے سورہ فاتحہ اور سورۃ الضحا کوئی بعض سورتیں مجھ سے انہوں نے سنی، پھر انہوں نے تاثرات لکھے کہ میں نے الیاس قادری سے سورہ فاتحہ اور چند سورتیں سنی اور ما یجوز و بہی صلاح کے تحت بالکل درست ہیں اور ان کی نماز میں کوئی نقص نہیں ہے. اس طرح کے تاثرات لکھ کر پیش کیے الحمدللہ. تو یوں مجھے دو دو سندیں مل رہی اور دونوں سندیں میں نے گنوا دی ہے، میرے پاس ایک بھی نہیں ہے. اب وہ لوگ کہاں ہے تو دکھا نہیں سکتا، فضا میں نے سنبھال کے رکھا نہیں اس، نہ دعوت اسلامی کا تھا نہ کوئی یوں تھا کہ بھئی آگے کام بھی دے سکتی ہوں، توجہ نہیں تھی. اس طرح پھر میری امامت بحال ہوئی. اب جو بحال ہوئی تو پکی ہو گئی، بالکل بحال ہو گئی میری، بحال ہو گئی تو بحال ہو گئی. مؤذن صاحب بھی پھر ان کی بھی چھٹی ہو گئی بیچاروں کی، دوسرے مؤذن آئے اور اس طرح ترکیبیں بنی. مؤذن صاحب کو بیچاروں غلط فہمی ہوتی ہوگی میرے کسی مخرج کے بارے میں، اپنے الزام نہیں رکھتے کہ کوئی ان کو میرے سے تکلیف تھی، اللہ بہتر جانے، نہ اس کے ذہن رکھتے. تو غالباً یہ میری بحالی پر شاید یہ ناراض ہو کر ریزائن کر گئے، اب پورا یاد نہیں مجھے. بہرحال وہ فارغ ہو گئے، دوسرے مؤذن آ گئے، پھر دعوت اسلامی کام شروع ہوا. اس نے میری چھٹیاں دے چھٹیاں، میں نے ان کو کہا کہ آپ میری تنخواہ کاٹ لو، تو یہ تنخواہ کاٹنے پر راضی نہیں ہوئے. میں جتنے دن چھٹیاں کر دوں تنخواہ کاٹ لو، واجبی بات یہی ہے. خیر یہ راضی نہیں ہوئے اور مجھے پوری تنخواہ دیتے رہے. آخر تک میری تنخواہ 700 روپے تھی، 7700 روپے. پڑوس سے مجھے بڑی بڑی آفریں آتی تھی، ہم اتنی دیں، کیوں میرا جب دیکھا نا کہ اس کے پاس رونق بہت ہے، پبلک بہت آتی ہے، وہ یہ چلتا پھرتا پرزا ہے. لیکن الحمدللہ میں نے کہیں بھی حامی نہیں بھری، کیوں میرا یہ ذہن تھا کہ اپنی ہوں سکوں کے لیے لڑکیں گے تو پھر اپنی رہی سے جو ہے وہ چلی جائے گی، کہ تو لالچی آتی ہے، زیادہ پیسے دے گا تو یہاں سے بھی لڑک جائے گا. آپ بھی خیال رکھنا اس بات کو. تو الحمدللہ میں آخر تک وہاں جمع رہا اور 10 سال کے بعد تقریباً 10 سال میں نے وہاں گزارے. اور اس دوران دعوت اسلامی ہماری جب وجود میں آئی تو دعوت اسلامی کا سلسلہ جب بڑھتا رہا اور میری مصروفیات بڑھتی رہی، نمازوں کی چھٹیاں بہت ہوتی رہیں، میں نے پھر جب یہ محسوس کیا، مشورہ ہوا آپس میں سہ بھائیوں کا کہ یار یہ عنقریب اپنے کو ہو سکتا ہے کہ چھٹی کرا دیں گے، تو یہ چھٹی کرا دیں گے، اب ان کے پاس مضبوط عذر ہے کہ چھٹیاں بہت کرتے ہو، عذر مضبوط ہے، تو یہ کہ اپنے اس میں ڈیگریڈ ہو جائیں گے، بہتر یہ ہے کہ یہ بولیں اس سے پہلے اپنے نکل جائیں. تو یہ ترکیب کی اور لکھ کر ریزائن دے دیا، جو فوری طور پہ قبول کر لیا گیا. اچھا اب آخر کار مجھے پھر احساس ہوا کہ میں چھٹیاں تو واقعی بہت کرتا تھا، چھٹیاں تقریباً یعنی کہ کچھ شاید ہفتے میں 5 دن تو میرے بیان ہوتے تھے، جو میں رات کو تو اجتماع ہوتا تھا، یہاں بھی عصر پڑھ کے آ جاتا تھا میں گلزار حبیب میں، عام طور پہ مغرب اور عشاء کی چھٹی، عصر پڑھ کے شاید نکلتا تھا اور پھر قافلہ لے کر جاتے تھے، جمعے کو شاید ان دنوں چھٹی ہوتی تھی، اتوار کو ہوتی تھی، قافلہ لے کر جاتے تھے تو عصر مغرب عشاء شاید 3 نمازوں کی یہ چھٹی ہوتی تھی. پھر بیچ میں میرا عشاء کے بعد بیانات ہوتے تھے مختلف علاقوں میں، تو بارہ ایسا ہوتا تھا کہ دور علاقے ہوتے تو جلدی نکلنا پڑتا تھا نمازیں چھوڑ کر، وہاں نماز پڑھنی ہوتی تھی یا راستے میں نمازیں پڑھتے تھے، اس طرح ترکیبیں بنتی تھی، چھٹیوں پر چھٹیاں. تو پھر میں نے اپنی بڑی بہن سے بات کچھ ترکیب کریں، تو الحمدللہ میں نے ایک فگر بتایا، میں نے فگر 10 سال کی تنخواہ کا اور بہت بڑا فگر بتایا. میں نے کہا میں نے اتنی چھٹیاں نہیں کی بلکہ اس جو تنخواہ بنتی تھی نا سال کی، اس سے بھی زیادہ کا فگر میں نے بنایا کہ میری ساری امامتی فری ہو جائے، میں کو چاہیے نہیں پیسے اس کے. تو اس طرح ایک فگر بنایا 72,000 یا پتہ نہیں اس طرح کا فگر، اور دے دیا میری بہن نے، میں نے انتظامیہ کو بھیجوا دیا اور اس طرح الحمدللہ لیٹر بھی ان کو سارا لکھ دیا کہ میں نے اس طرح تنخواہیں لی، میرا دل مطمئن نہیں ہے، اور وہ انہوں نے قبول کیا، پھر مجھے اس کا میرے لیٹر کا جواب بھی دیا. الحمدللہ میں اس سے سبک دوش ہو چکا ہوں، توبہ بھی کی میں نے یہ کام سب خفیہ کیا تھا، لیکن ان لوگوں نے میرا مکتوب جو تھا اس کی فوٹو کاپیاں تقسیم کی. میں ایسے حالات میں نکلا تھا کہ مجھے نکال دیں گے, لیکن میرا کوئی ایسا قصور ان کے سامنے نہیں تھا جس کی وجہ سے بزدل ہوتے. وہ سیٹ سے میرے بعد میں تو خیر منانے بھی آئے تھے میرے کو کہ آپ جس طرح چاہو جب چاہو نمازیں پڑھاؤ. میں نے کہا اب تو میں شہید مسجد اپنا چکا تھا, اب نہیں آ سکتا. تو یوں میرے سے خوش تھے, یہ میرے خلاف نہیں بولتے تھے, میرے کو کبھی ڈگریڈ نہیں کیا, برا بلا نہیں بولا, کبھی ایڈوانس میں تنخواہ نہیں لی تھی میں نے الحمدللہ. ان کو تنگ نہیں کیا تھا میں نے جس طرح بعض لوگ تنگ کرتے, اس طرح کے الزامات مجھ پر نہیں. تو یہ انہوں نے وہ اس کو تقسیم کر دیا. یوں مجھے کسی نے آ کر بتایا کہ آپ, میں نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ چپکے سے, کسی کو پتا نہیں تھا, چپکے سے بھیجا تھا. بولا وہ تو ادھر کمیٹی نہ بانٹے لیٹر, فوٹو کاپی اتنے خوش ہو گئے لیٹر آ گیا آپ کا. الحمد للہ رب العالمین علی کل حال. پھر خطیب جو ہے, اب تو خیر امام اپنے آپ کو امام نہیں کہتا, تو انداز بدل گیا نا گفتگو کا. امام اپنے آپ کو امام نہیں کہتا, مؤذن اپنے آپ کو مؤذن نہیں کہتا, مؤذن اپنے آپ کو نائب امام بولتا, اور امام صاحب اپنے آپ کو خطیب, فلاں مسجد کا خطیب. اب پتہ نہیں ہوگے چاہے یا کیا ہے, اللہ جانے. امام کا لفظ بھی گھٹیا ہے, نعوذ باللہ من ذلک. امام تو بہت بڑا رتبہ ہے, امام الانبیاء ہے نا, نبیوں کے امام. خطیب الانبیاء تو کہیں نہیں پڑھا میں نے, امام الانبیاء پڑھا ہے. اور حضرت بلال کے بارے میں نائب امام نہیں پڑھا, مؤذن رسول اللہ پڑھا ہے. امام بولتے ہو شرماتے تو خطیب لکھتے, وہ اپنا بنائیں گے وزٹ کا, خطیب لکھیں گے فلاں تنظیم کی سرپرستی فرما رہے, فلاں کی سرپرستی فرما رہے, یہ جو ڈگریاں ہیں ان ان مدارس سے تعلقات رہے, تعلق رہا ہے. پتہ نہیں کیوں لکھتے ہیں, اب یہ حب جا اپنے پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے, کیسے کہتے. کوئی نیتیں ہوتی ہوں گی اچھی اچھی, میرے کو نہیں آتی اس میں نیتیں کہ کس طرح کی جائے. اپنے فضائل کا کارڈ تقسیم کرتے وقت تو خطیب صاحبان خطاب بھی فرماتے ہوں گے, اب پتہ نہیں خطاب فرماتے ہیں یا بیان کرتے ہیں, تھوڑا الفاظ کا فرق ہے, بات ایک ہی ہے. اصل وہ دعوت اسلامی کی اصطلاح بیان ہے نا, تو بیان جو کرتا ہے اس کا مطلب اپنے یوں لیں کہ وہ دعوت اسلامی کے انداز پر بیان کرتا ہوگا.
یہ تو تدریس کرواتے ہیں اور نہ جانے کن کن معاملہ سے ان کو مسجد میں خطاب و امامت ملی تھی, یہ رسالہ پڑھ کر بیان کیسے, یہ بہت کس طرح ہوگا بابا؟
یہ کہ علامہ صاحب رسالہ پڑھیں, لوگ بولیں گے یہ کیسا بولانا. اس میں دو شرمانا نہیں چاہیے. آپ ٹھیک ہے علامہ صاحب سے, میں عالم بھی نہیں ٹھیک ہے, لیکن عوامی طور پر میرا امیج جو وہ بھی آپ کو پتا ہے, تو میں بھی یار دیکھ کے بیان کرتا ہوں. اگر کوئی ان پڑھ بولتا تو بولے, کوئی اپنا کیا جائے گا. کوئی کس کا قول ہے, شاید سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ جب تجھے کوئی بولے کہ تو سب سے برا ہے اور تجھے غصہ آ جائے تو پھر واقعی تو سب سے برا ہے. اس لیے کوئی امیج آپ کا خراب نہیں ہوا. میں تو برس ہاں برس سے دیکھ کر ہی تو بیان کرتا ہوں. آپ نے جب بھی آنکھ کھولی ہے مجھے دیکھا ہوگا تو شاید یہی دیکھا ہوگا کہ دیکھ کر بیان کرتا ہے. میری شان تھی ہی نہیں جو فرق آتا ہے اس میں, آپ کی شان ہے تو شاید فرق آ جاتا ہوگا. تو یہ شیطانی مسافی سے دیکھ کر کرنے میں بیان آسانی بہت ہے, تیاری بھی آسان ہوتی ہے اس کی, غلطیوں کی بھی بہت کمی رہتی ہے. غلطی کب ہوگی؟ یا تو اس میں کتابات کی غلطی ہے یا پھر وہ بعض لوگ ڈائری رکھتے ہیں اور مگر ڈائری فارمولیٹی کے طور پر رکھتے ہیں, بغیر دیکھ کے بولتے چلے جاتے ہیں. تو ایسا ہوئے تو کبھی کبھی توبہ بھی کروانی پڑتی ہے, ایسا بھول جاتے ہیں. تو جو لکھا انشاءاللہ پڑھیں گے. تو رسالوں میں تو یہ کوشش ہے میری, آج سے تھوڑی برسوں خواہش تھی کہ بس دعوت اسلامی والوں کو محتاج ہی نہ رہے, اپنے ایسے لٹریچر ہو گئے اسی میں گھومتے رہیں گے. اب تو علمیہ نے بھی ماشاءاللہ بہت اس میں مدینہ مدینہ کر دیا, اس لیے کتابیں آ رہی ہیں. ان کی تشہیر ہو نا تو بہت کام کی کتاب ہے. آپ خالی یہ لیں, یہ جنت میں لے جانے والے اعمال اور جہنم میں لے جانے والے اعمال, یہ دو کتابیں پکڑ لیں, آپ برسوں تک بیان کر سکتے ہیں. اپنی اصلاح کے لیے بھی بہت زبردست ہے یا زواجر, زجر کی جمع زواجر ہے نا, جھڑکیاں. تو ایسا الحمدللہ اسی پیاری کتاب ہے, یہ اسی پیاری کتاب ہے کہ جس میں تعریف کرو کم ہے. یہ دونوں کتابیں ماشاءاللہ ائمہ کرام کے لیے خطبہ کے لیے تو جان ہے جان, اتنا مواد مواد المواد الحمدللہ. تو ان کو یہ جہنم میں لے جانے والے اعمال بھی آپ خرید فرما لیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.